الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام درس بخاری شریف اور ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عمله، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتاب الوحی، کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم کے ابواب پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ گزشتہ سلسلے کے بالکل آخر میں کتاب العلم سے باب نمبر 36 پر گفتگو جاری تھی۔ باب کا عنوان ہے کہ جس نے کسی بات کو سنا پھر بات کرنے والے کی طرف رجوع کیا یہاں تک کہ اس بات کو کمپلیٹ سمجھ لیا۔ مراد یہ ہے کہ جب عالم کی بات سمجھ نہ آئے تو متعلم کو چاہیے کہ گھبراتا نہ رہے، حیا نہ کرتا رہے، شرمندگی نہ محسوس کرتا رہے، خوف نہ کرتا رہے، بلکہ آگے بڑھ کر اس بات کو علماء سے سمجھ لینا چاہیے، اپنے اساتذہ سے پوچھ کر اس بات کو جیسی وہ بات ہے اس کے مطابق سمجھ کر پھر عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس عنوان کے تحت جو حدیث مبارک ذکر کی ہے، حدیث نمبر ہے 103، آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں سعید بن ابی مریم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں نافع بن عمر نے خبر دی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ابن ابی ملائکہ نے حدیث بیان کی کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، جب کوئی ایسی بات سنتی جس کو سمجھ نہ پاتی تو دوبارہ اس کو معلوم کر لیتی تاکہ اسے سمجھ لیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، من حوسب عذب، جس سے حساب لیا گیا تو اسے عذاب کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، عن قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف اللہ تبارک و تعالی کے حضور پیشی کا ذکر ہے، لیکن جس کے ساتھ حساب میں جانچ پڑتال کی گئی تو سمجھو کہ وہ غارت ہو گیا۔ اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت بالکل واضح طور پر سمجھی جا سکتی ہے کہ اس میں مذکور ہے کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کوئی بات سمجھ نہ آتی تو پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رجوع کرتی تھی اور اس بات کو سمجھ لیا کرتی تھی۔ حدیث میں فرمایا من حوسب عذب، جس سے حساب لیا گیا اس کو عذاب دیا گیا۔ شارحین حدیث نے اس کے مختلف معنی ذکر فرمائے ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس دن انسان کے سامنے اس کے گناہ پیش کیے جائیں گے اور اس کے کیے ہوئے برے اعمال پر اسے مطلع کیا جائے گا تو یہ اس کے لیے سخت عذاب اور مذمت کا باعث بن جائے گا۔ اور دوسرا ایک معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا حساب لینا اس کے عذاب کے استحقاق کی طرف پہنچاتا ہے، کیونکہ بندہ جب بھی کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور اس کی توفیق سے ہوا کرتی ہے، اور نیکی پر اس کے ہدایت دینے اور قدرت دینے سے ہوا کرتی ہے، اور بندے کے ایسے اعمال بہت کم ہوتے ہیں جو اس نے اخلاص کے ساتھ کیے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے کیے ہوتے ہیں۔ تو جب اس کے سامنے تمام کے تمام اس کے اعمال آ جائیں گے تو ایسے اعمال بہت کم ہوں گے کہ جو اس نے خلوص نیت سے کیے ہوئے ہوں گے، تو پھر اس دن اس کے لیے یہ آر اور شرمندگی کا دن بن جائے گا۔ فرمایا کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا، یعنی اس پر جو حساب پیش کیا جائے گا وہ آسان ہوگا، بہت زیادہ سہل ہوگا، اس میں کوئی جرح نہ کی جائے گی اور اس میں اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کیا جائے گا کہ جو اسے دشواری کا سامنا ہو جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ حدیث اور آیت میں بظاہر مفہوم اور معنی کے اعتبار سے تعارض پایا جاتا ہے کہ حدیث میں یہ بیان کیا جا رہا ہے من حوسبا عذبا، کہ جس سے جو حساب لیا جائے گا اسے عذاب دیا جائے گا، حدیث سے عذاب ہونا ثابت ہوتا ہے، جبکہ قرآن کی آیات بجنہ سے یہ ثابت ہوتا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ حساب میں بالکل آسانی ہوگی، یعنی اسے عذاب نہیں دیا جائے گا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اصحاب الیمین ہیں، جن کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا۔ تو اس اعتراض کا پھر جواب کیا ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی یہ تعارض موجود ہے؟ شارحین حدیث اس کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ آیت میں حساب سے مراد عرض کرنا ہے، یعنی حساب کو پیش کرنا ہے، اس کا اظہار کرنا ہے، اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ بندے کو اس کے گناہوں کی پہچان کرائی جائے گی، پھر اس سے درگزر کر لیا جائے گا، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے ہوگا۔ اور جو حدیث مبارک میں بیان کیا گیا من حوسبا عذبا، کہ جس سے حساب دیا جائے گا تو پھر اس کو عذاب دیا جائے گا، اس حدیث مبارک کا معنی یہ ہے کہ بندوں پر ان کی جو تقصیریں ہیں وہ غالب ہوتی ہیں، پس جس سے پورا پورا حساب لیا جائے گا تو اس کو پھر چھوٹ نہیں دی جائے گی، وہ شخص تو ہلاک ہو جائے گا اور دوزخ میں داخل کیے جانے کا سبب بن جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی شرک کے سوا باقی گناہوں کو جس کے لیے چاہے اپنی رحمت کے صدقے وہ معاف فرما دے گا۔ ایک قول شارحین حدیث نے یہ بھی کیا کہ حساب میں مناقشہ کرنا یہ خود ایک طرح کا عذاب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے حساب لیا جائے گا اس کو عذاب دیا جائے گا، اور اس کی توجیہ یہ ہے کہ حساب کے مطالبہ سے جو نفس کو دہشت اور وحشت ہوتی ہے اور اذیت ہوگی، وہ بھی ایک قسم کا عذاب ہی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث میں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کا ثبوت بالکل واضح ہے، اور مسائل کی تحقیق کرنے میں جو علم حاصل کرنے میں ان کی حرص ہے وہ بھی بالکل اس حدیث مبارک سے واضح طور پر سمجھی جا سکتی ہے۔ اس حدیث مبارک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، عذاب بھی ہوگا، اور عذاب میں لوگوں کے جو درجات ہیں یہ مختلف ہوں گے۔ اور ایک بات اس سے اور بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک پر جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ کے ساتھ معارضہ کیا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو حضور اس پر ناراض نہیں ہوئے بلکہ آپ نے قرآن مجید کی اس آیت کا جو محمل ہے، جو اصل مفہوم اور مطلب ہے، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سمجھا دیا۔ اس آیت میں آسان حساب لینے سے مراد حساب کا پیش کرنا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب شاگرد استاد سے کسی علمی بات پر ادب کے دائروں میں رہتے ہوئے سوال کرتے ہیں، بات سمجھ نہیں آتی اور ان کے ذہن میں کوئی اور بات ہوتی ہے، اور اس بات کو لے کر کے استاد کے سامنے، اپنے معلم اور مدرس کے سامنے، ایک عالم کے سامنے ایک سوال رکھتے ہیں، تو استاد کو بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے بلکہ شاگرد کے اس اعتراض کو دور کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کے بعد جو باب ہے جس کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، باب نمبر ہے 37۔ باب کا عنوان ہے لیبلغ العلم الشاہد الغائب، جو موجود یعنی حاضر شخص ہے وہ غائب کو علم پہنچا دے۔ اس باب کی باب سابق کے ساتھ یعنی گزشتہ باب کے ساتھ مناسبت کیا ہے؟ آئیے سماعت فرمائیے۔ گزشتہ باب میں متعلم کی عالم کی طرف مراجعت کا بیان ہے، یعنی بات سمجھ نہیں آئی تو متعلم کو چاہیے کہ عالم سے پوچھ لے اور جو صحیح بات ہے اسے سمجھ کر اپنے حافظے میں محفوظ کر لے۔ اور اس باب میں اب تک علم پہنچانے کا ذکر ہے۔ جو غائب تک علم پہنچائے گا وہ اس کی طرف مراجعت بھی کرے گا، تو نفس مراجعت میں یہ باب اور جو پچھلا باب ہے یہ باہم آپس میں مناسبت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا، قالہ ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد پاک عنوان کے اندر موجود ہے کہ شاہد غائب کو علم کی بات پہنچا دے، اور وہ حدیث کیا ہے، آئیے وہ بھی سماعت فرمائیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور کے چچا کے جو بیٹے ہیں، مفسر قرآن ہیں، آپ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نحر یعنی 10 ذوالحجۃ الحرام لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ ارشاد فرمایا، لوگو یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا یہ تو یوم حرام ہے۔ پھر فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ شہر حرام ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو حرمت والا مہینہ ہے، یعنی احترام والا مہینہ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں بہم ایک دوسرے کے لیے اس طرح ہی حرام ہیں جس طرح تمہارے اس دن کی تمہارے اس شہر میں اور تمہارے اس مہینے کے اندر حرمت ہے۔ پھر ان کلمات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دہرایا، پھر اپنا سر بلند کر کے فرمایا کہ اے اللہ، کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ اے اللہ، کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ ضرور آپ کی اپنی امت کے لیے وصیت تھی کہ شاہد غائب کو پہنچا دے۔ جو موجود ہے اس کو چاہیے کہ جو نہیں آ سکا، جو حاضر نہیں ہو سکا، یہ اسے بھی جا کے علم سکھا دے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے حدیث نمبر 104 ذکر فرمائی۔ حدیث کیا ہے، آئیے وہ سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عمر بن سعید سے اس وقت کہا کہ جب وہ مکہ مکرمہ کی طرف لشکر بھیج رہا تھا، کہنے لگے کہ اے امیر مملکت، میں آپ سے ایک حدیث کو بیان کرتا ہوں جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن کھڑے ہو کر بیان فرمایا تھا۔ اس حدیث کو میرے ان دونوں کانوں نے سنا ہے اور میرے دل نے اس کو یاد رکھا ہے، اور جس وقت آپ نے وہ حدیث بیان فرمائی تھی میری دونوں آنکھوں نے آپ کو دیکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کی، پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، بے شک مکہ کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے، اس کو لوگوں نے حرام قرار نہیں دیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حرمت والا شہر قرار دیا ہے۔ سو جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا ہو، اس کے لیے مکہ میں خون بہانا یہ جائز نہیں ہے، اس کی حرمت کے تقاضوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور نہ ہی مکہ کے درخت کاٹنا کسی کے لیے جائز ہے۔ پس اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال کرنے سے قتال کی رخصت پر استدلال کرے، یعنی فتح مکہ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال فرمایا اور مکہ مکرمہ پر آپ تشریف لے گئے اور پھر اس طرح مکہ فتح ہو گیا، تو آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال کرنے سے قتال کی رخصت پر استدلال کرے تو اس سے کہو، بے شک اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی اور تمہیں اجازت نہیں دی، اور مجھے اس میں صرف دن کی ایک ساتھ میں حضور فرماتے ہیں کہ اجازت دی گئی تھی، آج اس کی حرمت پھر واپس لوٹ آئی ہے جیسا کہ اس کی حرمت کل تھی، یعنی وہ ساتھ دن کی ایک ساتھ تھی جس میں اجازت ہوئی، پھر اس کے بعد اس کی حرمت دوبارہ لوٹ آئی جیسے کہ اس سے پہلے حرمت تھی، اور شاہد یعنی جو حاضر اس وقت موجود شخص ہے اسے چاہیے کہ غیب کو یہ حدیث یہ بات پہنچا دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے تھوڑا اس کا پس منظر عرض کرتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد یزید تخت نشین ہو گیا، اس نے تخت کو سنبھال لیا، اور اس نے جہاں دیگر سے اپنی بیعت کو طلب کیا وہیں پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی بیعت کو طلب کیا، لیکن وہ اس پر انکاری ہوئے۔ یزید غضبناک ہو گیا، مکہ کے والی یحییٰ بن حکیم کو پیغام بھیجا کہ وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے بیعت لے لے، اور اس نے کہا کہ میں اس کی بیعت کو اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک کہ اس کو زنجیروں میں جکڑ کر میرے پاس نہ بھیجو۔ وہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس گیا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس سے کہا کہ میں بیت اللہ کی پناہ میں ہوں۔ یزید نے انکار کیا، عمر بن سعید کو لکھا کہ وہ مکہ کی طرف ایک لشکر روانہ کرے، تو عمر بن سعید اس وقت ایک لشکر روانہ کر رہا تھا کہ جب حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن سعید کو مکہ میں حملہ کرنے سے باز رہنے کی نصیحت فرمائی، کیونکہ جب امیر مملکت شریعت کے خلاف کوئی بھی کام کر رہا ہو تو عالم پر اس کو منع کرنا یہ لازم ہو جاتا ہے، خواہ اس نے عالم سے سوال نہ کیا ہو۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، عالم سے پوچھا نہیں ہے لیکن عالم کو پتا ہے کہ یہ کام غلط کر رہا ہے، شریعت کے بالکل اگینسٹ ہے، شریعت کے بالکل مخالف ہے، تو عالم کو چاہیے کہ اگرچہ امیر مملکت نے اس سے سوال نہیں کیا، اس کی اصلاح کے لیے اسے روکے، اس گناہ سے باز رہنے کا حکم دے۔ عمر بن سعید کے مقابلہ میں حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تصریح ہے وہ اولا ہے۔ یہ تصریح کیا تھی؟ اس کے حوالے سے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن سعید کو جب منع کیا کہ تم ایسا نہ کرو تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ اس مسئلہ کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، بے شک مکہ کسی نافرمان کو پناہ نہیں دیتا اور نہ کسی قتل کر کے بھاگنے والے کو پناہ دیتا ہے اور نہ ہی کسی چوری کر کے بھاگنے والے کو پناہ دیتا ہے۔ یہ تصریح عمر بن سعید نے کی، لیکن اس سے اولا تصریح وہ ہے جو حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالی عنہ نے کی اور عمر بن سعید کو یہ لشکر بھیجنے سے منع کر دیا۔ حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالی عنہ آپ صحابی رسول ہیں اور اس حدیث کے راوی بھی ہیں، वो हदीस के मखरज और उसके सबब को सबसे ज्यादा जानने वाले भी थे। उलमा अहले सुन्नत के नजदीक हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु यजीद और अब्दुल मलिक बिन मरवान की निस्बत खिलाफत के ज्यादा लायक और हकदार थे, क्योंकि इन दोनों से पहले हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की बैत कर ली गई थी और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक निस्बत रखने वाले थे, और वो निस्बत ये थी कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। मदे चैनल के नाजरीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस फरमान में यह इरशाद फरमाया कि शाहिद यानी हाजिर गायब को पहुंचा दे। इस हदीस में इल्म को नकल करने और सुनन अहकाम की तबलीग और इशाद का सबूत भी मिलता है। इस हदीस में हुकाम को नरमी के साथ नसीहत करने और उनके गलत कामों की इसलाह करने की कोशिश करने का सबूत भी वाज़े तौर पर मौजूद है। और यह भी एक नसीहत है कि जब कोई बात कही जाए तो अल्लाह तबारक व ताला की हम्दो सना पहले कर लेनी चाहिए। मालूम हुआ कि जब आलिम दीन ये देखे कि हुकाम वक्त दीन में तहय्युर कर रहे हैं, अपने मन मर्जियां कर रहे हैं, तो वो उनको बरमला टोक सकता है। और उनको भी चाहिए कि जो उलमाए दीन बयान कर रहे हैं, जो शरीयत मुतहरा के उसूल जवाबित बताए जा रहे हैं, उनके मुताबिक इल्म हासिल करके अपनी इस्लाह की कोशिश करें और उस पर अमल करते चले जाएं कि इसी में भलाई है। यकीनन मदनी चैनल के नाजरीन, ये दुनिया दारुल अमल है और आखिरत इसकी जजा है। जिसने अल्लाह तबारक व ताला को इस दुनिया में राजी कर लिया तो यकीनन आखिरत उसके लिए बेहतर है। अल्लाह तबारक व ताला हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीयल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ईमान है कौन मुस्तफा।